جمعہ 24 جولائی کی سیبین کے ساتھ مہبارہ سفتر کا سلام. پاکستان میں ماہ رمضان کے وقفے کے بعد سزائے موت پر عمل درآمد کا سلسلہ پھر شروع. قتل کے ایک متنازع مجرم کی پھانسی کے لیے 28 جولائی کا ڈیتھ وارنٹ جاری. وکلا کہتے ہیں
ایسے مریض کو ایسی ذہنی کیفیت میں پھانسی کی سزا دینا ایک انتہائی شرمناک ظلم ہے.
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. شمائلہ خان سے خبریں سنیے. حکومت پاکستان رمضان کے وقفے کے بعد ملک میں ایک بار پھر سزائے موت کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کی تیاریوں میں ہے. لاہور کی ایک عدالت نے قتل کے ایک مجرم خضر حیات کو پھانسی دینے کے لیے 28 جولائی کی تاریخ کا ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیا ہے. تاہم خضر حیات کے وکلا کا موقف ہے کہ وہ ذہنی مریض ہیں. خضر حیات کی والدہ اقبال بانو نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا
میرا بیٹا 18 سال تو اندر بیمار ہے. انہوں نے مار مار کے پولیس والے نے پہلے تو تھوڑا جنا پہلے ہی پاگل سی. میرے بیٹے کا ذہنی توازن نہیں سی صحیح ہے. جدو یہ مسئلہ ہوا جب میرا بیٹا اندر گیا تو انہوں نے اِنہ ماریا میرے بیٹے نو اِنہ ماریا کہ میرا بیٹا ہور پاگل ہو گیا اور اینے اندر سیرے زخم ناک کی ہڈی توڑ دیتی. میں نے 8 دن بعد ملاقات کرن چلی گئی ہاں تو میں ویکھیا میرے بیٹے کے کنا چی بلڈ منہ چ بھی بلڈ اکھاں چ بھی بلڈ آ رہا میرے بیٹے نو انج مار مار کے انہوں نے پاگل بناتا.
واضح رہے کہ پاکستانی اور بین الاقوامی قوانین کے تحت کسی ذہنی مریض کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی ہے. انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے ہیومن رائٹس واچ نے بھی پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ ذہنی معذور شخص خضر حیات کو پھانسی نہ دیں. ادارے کے مطابق ایسے شخص کو سزائے موت دینا وحشیانہ عمل ہوگا اور اس سے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے پروٹوکول کی خلاف ورزی ہوگی. افغانستان کی اعلی امن کونسل کے ترجمان مولوی شہزادہ شاہد نے بی بی سی کو بتایا کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا آئندہ دور اسی ماہ کے آخر میں منعقد ہو سکتا ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ سلسلے میں حتمی فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے. انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ مذاکرات کا یہ دور کس ملک میں منعقد ہوگا. تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان جولائی کے آخر میں ہونے والے مذاکرات پاکستان میں نہیں ہوں گے. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ کے جنگی طیارے دولت اسلامیہ کے خلاف حملوں کے لیے ان کے ملک کی فضائی اڈے کو استعمال کر سکتے ہیں. اس سے قبل ترکی کی حکومت نے کہا ہے کہ اس کے جنگی طیاروں نے شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں. تفصیل سنیے امبر شمسی سے.
ترکی کے جنگی طیاروں نے پہلی بار شام میں دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں. ترک وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ F-16 طیاروں نے دولت اسلامیہ کے 3 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے جن میں 2 کمانڈ پوسٹ اور شدت پسندوں کے جمع ہونے کا 1 مقام شامل ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر بمباری کرنے کا فیصلہ جمعرات کو سرحد پر ہونے والی جھڑپوں کے بعد منعقدہ اجلاس میں کیا گیا. دوسری جانب ترکی میں ایک بڑے فوجی آپریشن کے دوران 250 سے زیادہ افراد کو دولت اسلامیہ گروپ اور کرد علیحدگی پسندوں کی حمایت کے شبے میں گرفتار کیا گیا ہے.
نیپال میں ماوس پارٹی کے ایک دھڑے کی جانب سے ملک گیر ہڑتال کی وجہ سے تمام اسکولز اور بینکوں سمیت دیگر کاروبار بند ہیں جبکہ نقل و حمل کے تقریباً تمام ذرائع ناپید ہیں. ماوس پارٹی کا یہ دھڑا ملک میں قانون کے خلاف احتجاج کر رہا ہے جس پر ماوسٹوں سمیت تمام مرکزی جماعتیں متفق ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ قانون نسل، طبقے اور جنسی امتیاز جیسے مسائل سے نمٹنے میں ناکام رہا ہے جس کے لیے ماوسٹ 10 سالوں سے جنگ لڑ رہے ہیں. اطلاعات ہیں کہ آج ہڑتال کے دوران زبردستی کاروبار بند کرانے اور گاڑیاں جلانے کے الزام میں تقریباً 200 نوجوانوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. امریکی صدر کچھ گھنٹوں میں کینیا پہنچنے والے ہیں. تاہم ان کی آمد سے قبل دارالحکومت نیروبی میں ایک بڑا سیکیورٹی آپریشن جاری ہے. شہر کی بڑی سڑکوں کو بند کر دیا گیا ہے. پورے شہر میں سیکیورٹی فورسز تعینات ہیں اور آسمان پر امریکی فوجی طیارے گشت کر رہے ہیں. روس کے دارالحکومت ماسکو کی ایک عدالت نے ایک روسی قوم پرست رہنما ایلیا گوریا شیف کو عمر قید کی سزا سنائی ہے. ان پر الزام تھا کہ انہوں نے سلسلہ وار نفرت پر مبنی جرائم کیے جس میں سن 2009 میں انسانی حقوق کے ایک معروف وکیل کا قتل بھی شامل ہے. تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ ایلیا گوریا شیف کو مقتول وکیل سٹینس لاؤ مارکیلوف سے نظریات اختلافات کی وجہ سے نفرت تھی. فلپائن میں امیگریشن اہلکاروں نے امریکی گلوکار کرس براؤن کو ملک سے روانہ ہونے کی اجازت دے دی ہے. انہیں کئی روز سے ایک با اثر عیسائی گروپ کی جانب سے اس دعوے کے بعد کہ ملک سے روانہ ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی کہ کرس براؤن نے پچھلے برس ایک کانسرٹ میں شرکت نہیں کی اور اب ان پر $1 million واجب الادا ہیں. اور ملیریا سے بچاؤ کے لیے دنیا میں تیار کی گئی پہلی ویکسین کے افریقہ میں عوامی استعمال کی راہ میں حائل آخری رکاوٹ بھی دور ہو گئی ہے. اس دوا کی 4 خوراکیں حاصل کرنے والے بچوں میں سنگین کیسز کی تعداد میں کمی دیکھنے میں آئی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی.
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. ایک بین الاقوامی غیر سرکاری ادارے انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی رپورٹ میں پاکستان کی دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف حکمت عملی اور فوجی کارروائی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. اس پر پروگرام میں آگے چل کر تفصیلی بات کریں گے. انسانی حقوق کے علمبردار اور قانون داں آسما جیلانی اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے آسما جہانگیر اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پروگرام میں آگے چل کر بات ہوگی. لیکن پہلے ہم یہ رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے ماہ رمضان کے وقفے کے بعد ملک میں سزائے موت کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. اور لاہور کی ایک عدالت نے قتل کے ایک مجرم خضر حیات کو پھانسی دینے کے لیے 28 جولائی کی تاریخ کا ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیا ہے. تاہم بعض دیگر سزائے موت کے فیصلوں کی طرح یہ مقدمہ بھی متنازع ہے. اس کے وکلا کا موقف ہے کہ ان کا مجرم ذہنی مریض ہے. پاکستان اور بین الاقوامی قوانین کے تحت کسی ذہنی مریض کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی ہے. تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ہارون رشید.
خضر حیات کو ایک مرتبہ زندگی مل چکی ہے. انہیں گزشتہ ماہ کی 16 تاریخ کو پھانسی پر لٹکایا جانا تھا، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے اس سے ایک روز قبل وقتی طور پر اس سزا کو روک دیا. اب اسے دوبارہ موت کا سامنا ہے. ان کے اہل خانہ ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر آ کر انہیں بچانے کی کوشش میں مصروف ہیں. ان کی والدہ کبھی جیل اور کبھی وزیر اعلی ہاؤس کے چکر لگانے پر اب مجبور ہیں. خضر کی والدہ اقبال بانو نے بیٹے کی جیل میں حالت بتاتے ہوئے کہا،
میرا بیٹا 18 سال تو اندر بیمار ہے. میں انہوں نے مار مار کے پولیس والے نے پہلے تو تھوڑا جہاں پہلے ہی پاگل سی. میرے بیٹے کا ذہنی توازن نہیں سی صحیح ہے. جدو یہ مسئلہ ہوا جدو میرا بیٹا اندر گیا ہے تو انہوں نے اتنا ماریا میرے بیٹے نو اتنا ماریا کہ میرا بیٹا ہور پاگل ہو گیا.
خضر حیات کو اپنے ہی ایک پولیس اہلکار ساتھی کی سال 2003 میں موت کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی تھی. اس نے پہلے ہی سزائے موت سنائے جانے کے بعد سے 12 سال سے زائد کا عرصہ قید میں گزار دیا ہے. کنگ ایڈورڈز میڈیکل یونیورسٹی میں ذہنی امراض کے ماہر ڈاکٹر عثمان امین ہوتیانہ نے بھی خضر حیات کی فائل دیکھی ہے.
جو مین ڈائگنوسس ہے ریزسٹنٹ سکیزوفرینیا یا ڈیلوژنل ڈس آرڈر. ایسے مریض کو ایسی ذہنی کیفیت میں اس کو سزا دینا، خاص کر کے پھانسی کی سزا دینا، ایک انتہائی شرمناک ظلم ہے میرے خیال میں.
خضر حیات کے طبی ریکارڈ کے مطابق اس نے ذہنی امراض کے اشارے فروری 2008 سے ظاہر کرنا شروع کر دیے تھے. اپنی ذہنی حالت کی وجہ سے ساتھی قیدیوں نے انہیں ایک مرتبہ اتنا مارا پیٹا کہ وہ بری طرح تشدد کے ہاتھوں بے ہوش ہو گئے. انہیں سر پر شدید چوٹیں آئی تھیں. اس وقت ان کا پوسٹ مارٹم کا حکم بھی یہ سمجھتے ہوئے دے دیا گیا کہ شاید وہ مر گیا ہے. اس کے بعد اسے ان کے ساتھی قیدیوں سے بچانے کی خاطر 3 سال سے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. حکومت نے سزائے موت پر سے پابندی دہشت گردوں کو سزائے دینے کے وعدے پر اٹھائی تھی، لیکن اب تک 175 سے زائد سزائے موت پانے والوں میں محض 10% دہشت گردی کے واقعات میں ملوث بتائے جاتے ہیں. مبینہ طور پر بیمار یا کم عمر افراد کو بھی حکومت لگتا ہے کہ پھانسی دینے پر تلی ہوئی ہے. تو پھر حکومت پاکستان سے کوئی پوچھ کیوں نہیں رہا؟ حقوق انسانی کی بین الاقوامی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی سلطانہ نون کا کہنا تھا،
حکومت کا جو یہ نیریٹو ہے کہ جو لوگ جن کو سزائے موت آج کل مل رہی ہیں وہ دہشت گرد ہیں یہ جو یہ مسکنسپشن ہے اور جو پاکستانی عوام جو ہیں یہ بہت کمپلیسنٹ بن گئی ہے اور جو حکومت کا جو نیریٹو ہے اس کو چپ چاپ سب نے قبول کر دیا ہے۔
حقوق انسانی کے امریکی ادارے ہیومن رائٹس واچ نے بھی آج ایک بیان میں پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ ذہنی معذور شخص خضر حیات کو پھانسی نہ دے۔ ادارے کے مطابق ایسے شخص کو سزائے موت دینا بقول اس کے وحشیانہ عمل ہوگا اور یہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے پروٹوکول کی بھی خلاف ورزی ہوگی۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
ایک بین الاقوامی تحقیقاتی اور مشاورتی تنظیم انٹرنیشنل کرائسس گروپ نے پاکستان کے بارے میں حال ہی میں ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کا عنوان ہے انسداد دہشت گردی کی اثر نو حکمت عملی کے مواقع اور غلطیاں۔ رپورٹ میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ سویلین قیادت اور انٹیلیجنس کی بنیاد پر انسداد دہشت گردی کی حکمت عملی تیار کی جائے۔ اس رپورٹ پر ہم تفصیلی بات کریں گے، لیکن پہلے اس کے چیدہ چیدہ نکات سنیے عظیم رفیع سے۔
22 جولائی کو انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی جانب سے جاری کی جانے والی اس رپورٹ میں پاکستان میں 16 دسمبر 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے حملے اور اس کے بعد موجودہ پاکستانی حکومت اور فوج کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف ترتیب دی جانے والی نئی حکمت عملی اور اس میں موجود نقائص کی نشاندہی کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پچھلے سال 16 دسمبر کو آرمی پبلک اسکول پر تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے حملے نے بظاہر دہشت گردی کے خلاف جنگ کا پاسا پلٹ دیا۔ اس حملے کے ٹھیک ایک ہفتے بعد ہی پاکستان میں برسر اقتدار مسلم لیگ نواز کی حکومت نے انسداد دہشت گردی کی ایک نئی حکمت عملی ترتیب دی اور ایک 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا۔ وزیراعظم نواز شریف اور آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی جانب سے تمام دہشت گرد گروپوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کرنے کا عزم ظاہر کیا گیا، لیکن رپورٹ کے مطابق 6 ماہ کے عرصے کے بعد ہی ایسا لگنے لگا کہ نیشنل ایکشن پلان کوئی مربوط پالیسی نہیں بلکہ جلد بازی میں تیار کی گئی خواہشات کی فہرست ہے جسے پبلک کنسپشن یا عوام کو سنانے کے لیے تیار کیا گیا۔ اس کے علاوہ رپورٹ میں اس خدشے کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ طاقت کے اندھے استعمال پر انحصار کے نتیجے میں آئین کی بالادستی، جمہوری نظام حکومت اور قانون کی حکمرانی پر ضرب لگنے جبکہ جہادی پروپیگنڈے کو ایندھن ملنے کا خدشہ ہے۔ اس رپورٹ میں شامل فوج اور جمہوری حکومت کے کردار کے بارے میں تفصیل جانتے ہیں معصومہ ملک سے۔
انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں فوج کی جانب سے انسداد دہشت گردی کی پالیسی جمہوری حکومت کے پھلنے پھولنے کے لیے خطرہ ہے، جس کو فوج کی جانب سے تو ضروری قرار دیا جاتا رہا ہے لیکن یہ جمہوری تبدیلیوں کو مستحکم کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ دہشت گردی کے خلاف کارروائی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک حکومتی اصلاحات نافذ نہ کی جائیں اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کی بنیادی وجوہات کو ختم نہ کیا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پرتشدد جہادیوں کی جانب سے قانون کی حکمرانی نہ ہونے کا فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا۔ پاکستان میں 2008 میں جمہوریت کی بحالی کے بعد سے فوج سویلین اتھارٹی کو مسلسل کمزور کر رہی ہے، جو پاکستان میں بامعنی اور پائیدار اصلاحات کے لیے ایک اہم چیلنج رہے گا۔
اور اس رپورٹ میں سزائے موت کے خلاف پابندی ہٹانے اور فوجی عدالتوں کے حوالے سے فیصلے کے بارے میں نکات بتائیں گے طاہر عمران۔
24 دسمبر کو انسداد دہشت گردی کے خلاف ترتیب دیے گئے نیشنل ایکشن پلان کے بعد حکومت نے فوج کی جانب سے کیے گئے 2 بڑے مطالبات پر فوری عمل کیا۔ ایک تو گزشتہ ادوار میں سزائے موت پر عائد کی گئی پابندی کو فوری طور پر اٹھا لیا گیا، اور دوسرا 6 جنوری 2015 کو قانون میں 21ویں ترمیم کی منظوری دے دی گئی۔ اس ترمیم کے ذریعے خصوصی فوجی عدالتوں کو عام شہریوں سمیت تمام مشتبہ دہشت گردوں کو سزا دینے کے اختیارات حاصل ہو گئے، لیکن رپورٹ کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود سزائے موت پانے والے 176 مجرموں میں سے اکثریت کا تعلق دہشت گردی کے مقدمات سے نہیں ہے جن کی سزاؤں پر عمل درآمد ہوا ہے۔
رپورٹ میں تجویز دی گئی ہے کہ دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے اصلاح شدہ اور جرائم کے خلاف مضبوط انصاف کا نظام اہم ہے، جس کی مدد سے دہشت گردی کے خطرات کو کم اور پرتشدد انتہا پسندی سے نمٹا جا سکتا ہے۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی اس رپورٹ میں پولیس کی بہتری کے حوالے سے بھی تجاویز دی گئی ہیں، جبکہ آخر میں رپورٹ نے وفاقی حکومت، صوبائی حکومتوں اور پولیس کے لیے بھی انفرادی اور معین تجاویز مرتب کی ہیں۔
یہ تفصیلات ہمیں بتائیں عظیم رفیع نے۔ بین الاقوامی ادارے انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی اس رپورٹ پر حکومت کا رد عمل جاننے کے لیے ہم نے نواز شریف کابینہ کے ایک رکن عرفان صدیقی سے بات کی تو انہوں نے رپورٹ کو قطعی طور پر تو مسترد نہیں کیا مگر کہا کہ رپورٹ میں دیا گیا تاثر حقیقی نہیں ہے۔
دیکھیے، میں اس رپورٹ میں نے دیکھا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ خاص اینگل سے، خاص زاویے سے یہ باتیں کہی گئی ہیں۔ میں اس کی مکمل تردید نہیں کرتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ تاثر جو نکالا گیا ہے کہ آرمی ڈومینیشن کا ایک تاثر دیا گیا ہے، یا سول گورنمنٹ کے کمزور ہو جانے کا تاثر دیا گیا ہے یا یہ تاثر دیا گیا ہے کہ جی دہشت گردی جو ہے اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے اور اس کو مزید تقویت مل رہی ہے. یہ ساری کی ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن سے بالکل ایگری نہیں کیا جا سکتا. مے بی کہ بظاہر کچھ چیزیں ایسی دکھائی دیتی ہوں جیسے سول ایڈمنسٹریشن کا جو حاکمیت ہے وہ کمزور ہو رہی ہے, یا چونکہ روایتی طور پر ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ اور فوج بڑی مضبوط رہی ہے تو اب اس نے کسی حوالے سے پس پردہ یا دور رہتے ہوئے اقتدار سے اپنے آپ کو قوی کر لیا ہے, ایسی بات ہے نہیں. ہاں یہ آپ ضرور کہیں کہ پاکستان اپنے ماضی کے بہت سے تجربات کے بعد ایک نئے فیز سے گزر رہا ہے اور وزیر اعظم نواز شریف نے ایک ایسی حکمت عملی پہ عمل کیا ہے جہاں ایک طرف وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں مکمل طور پہ, بہت بہتر اور بہت فریکوئنٹلی انٹریکشن ہوتی ہے وزیر اعظم کی فوجی قیادت کے ساتھ. میں خود کئی ایسے اجلاسوں میں شریک رہا ہوں جہاں ہمارے اپوزیشن کے دوست بھی بیٹھے ہیں, حکومت کے ارکان بھی بیٹھے ہیں اور خود فوجی قیادت بھی اس کے اندر موجود ہے اور آرا دی جا رہی ہیں. تو ہم ایک زیادہ جامع اور زیادہ پریکٹیکل اور زیادہ ریزلٹ اورینٹڈ نتیجہ خیز قسم کے ماحول کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور جس سے اگر کوئی دوسرا تاثر لیتا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ درست.
رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے صدیقی صاحب کہ فوج قومی سیکیورٹی پالیسی اور دہشت گردی سے نمٹنے کی پالیسی کو پوری طرح کنٹرول کر رہی ہے, تمام جہادی گروپوں کے خلاف کارروائی کرنے کا اعلان کیا گیا, لیکن گڈ اور بیڈ طالبان کا فیصلہ خود فوج کرتی ہے, حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے.
دیکھیے پہلے تو یہ تاثر میرا خیال ہے بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ فوج اور حکومت کو دو الگ چیزیں ہیں. فوج حکومت کا ایک جزو ہے, فوج کو ایک عملی رول دیا گیا ہے, آپریشن ضرب عزم ہو یا ایک کراچی میں رینجرز کا ایک رول آپ کو دکھائی دیتا ہے یا نیشنل ایکشن پلان کے اندر دکھائی دیتا ہے یا فوجی عدالتیں ہم نے تشکیل دی ہیں. تو یہ ساری چیزیں بظاہر نظر آتی ہیں جیسے گیون کیا ہو سول گورنمنٹ نے اور زیادہ رول دے دیا گیا ہو فوج کو یا فوج نے خود ایکوائر کر لیا گیا ہو, ایسا ہے نہیں.
وزیر اعظم نواز شریف کی کابینہ کے ایک رکن عرفان صدیقی جو کہہ رہے تھے کہ فوج اور حکومت کوئی علیحدہ نہیں ہے. انسانی حقوق کی سرگرم علمبردار اور حقوق انسانی کمیشن آف پاکستان کی ایک سرکردہ آواز اور قانون داں آسما جہانگیر اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں. آسما بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے ابھی ہماری رپورٹوں میں سنا, عرفان صدیقی صاحب کو سنا, انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی رپورٹ میں پاکستان کی دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف حکمت عملی اور فوجی کارروائی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے, مگر حکومت پاکستان کے نمائندے جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے. آپ کے خیال میں یہ تسلی بخش ہے؟
میں سمجھتی ہوں جو انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی رپورٹ ہے یہ بڑی بیلنسڈ ہے. اس میں دیکھیں جہاں پہ چیدہ چیدہ کام ہوا ہے انہوں نے اس چیز کو تسلیم بھی کیا ہے اور بڑی ویل آرگیوڈ رپورٹ ہے. اور یہ جو کہنا ہے کہ فوج جو ہے وہ حکومت کا ایک جز ہے, لگتا تو پاکستان میں یوں ہی ہے کہ حکومت اب فوج کا جز بن چکی ہے. اور آپ جب اس رپورٹ کو دیکھیں تو انہوں نے باقاعدہ دلائل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ یہ صرف آئی ایس پی آر سے پتہ چلتا ہے کہ اب جو ہے جو ہماری ٹیررزم یا نیشنل ایکشن پلان کیا آگے چلے گا, تو یہ فوجی ڈریون ہے اور اس پہ بھی کوئی اعتراض شاید نہ کوئی کرے مگر سویلین کوئی اوور سائٹ ہے نہیں. آپ دیکھیں اس رپورٹ میں دو چیزیں بڑی اچھی انہوں نے کہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ بیلنس تب آتا ہے جب سویلین اوور سائٹ ہو اور صرف ملٹری ایکشن سے کبھی ٹیررزم ختم نہیں ہوتا. دوسرا انہوں نے کہا آرڈنری کورٹس کو آپ بہتر کریں بجائے اس کے کہ ملٹری کورٹس آپ رکھیں, اور جو یہ سلسلہ قتل عام کا شروع کیا ہوا ہے ہینگنگ کے ساتھ, اب جو شخص 12 سال جیل میں رہے گا اس کا تو دماغی توازن ویسے ہی خراب ہو جائے گا. پھر فائنینشیل کو آپ کہاں سے فائنینسز آتے ہیں, یہ جو مدرسے ہیں ان کو کہاں سے ملتے ہیں پیسے, ان کو ابھی تک ٹریک ڈاؤن انہوں نے کہا بھی نہیں کیا گیا. اور اسی طریقے سے میں سمجھتی ہوں کہ جو انہوں نے ریکمنڈیشنز دی ہیں بجائے ان کو پھینکنے کے اگر ہمارے جو حکمران ہیں اس کو پڑھ لیں, عسکری قیادت بھی اور سویلین قیادت بھی, تاکہ اس میں کئی بڑی اچھی باتیں ہیں اور تجربے کی باتیں ہیں.
جی, اور یہ آپ نے کہا کہ اگر حکومت ان سفارشات کو پڑھ لے تو اچھا ہے, وہ تجربے کی باتیں ہیں, اچھی باتیں ہیں. حکومت پر کس حد تک یہ لازمی ہے کہ وہ ان سفارشات پر عمل درآمد بھی کرے اگر ملک سے شدت پسندی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے؟
دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ ضرور ہر سفارشات کو دیکھنی چاہیے حکومت کو, یہ ضروری نہیں کہ ہر سفارش وہ سمجھے کہ پریکٹیکل ہوتی ہے, مگر کم از کم پولیٹیکل ول ہونی چاہیے اور ایک ان کو ڈرنا نہیں چاہیے اونرشپ لینے کے لیے. لوگوں نے الیکٹ کیا ہے جو حکومت ہے, اب لوگوں نے جرنیلوں کو الیکٹ نہیں کیا, مسترد کیا ہے, تو اس لیے ان کو اپنی جو رسپانسبلٹی ہے, بلکہ میں سمجھتی ہوں یہ اکاؤنٹیبل ہیں لوگوں کے لیے, اور جس طریقے سے انہوں نے ہینڈز اپ کر دیا ہے یہ تو قوم کو میرا خیال ہے انہوں نے ایک طریقے سے ڈس اپوائنٹ کیا ہے.
تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسی سفارشات بھی ہیں جن پر شاید حکومت کے لیے عمل درآمد کرنا ممکن ہی نہ ہو؟
نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ یہ سفارشات میں ایسی کوئی نہیں ہے. شاید یہ ضرور ہو کہ کیونکہ وہ افغانستان کے ساتھ اب دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہ رہے ہیں اور افغانستان کی حکومت کا یہ خواہش ہے کہ طالبان کے ساتھ ان کو بٹھایا جائے اور مری میں بیٹھ کے کوئی یا پاکستان میں بیٹھ کے کوئی آگے مذاکرات شروع ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ جہاں تک طالبان افغان طالبان ہوں ان کو وہ نشانہ نہ بنائیں اپنی ملٹری ایکشن کا, اور ان کو ایک گڈ طالبان یا ایک ایسے طالبان جو کہ ایسٹس ہوتے ہیں جن کو امن کے لیے استعمال کیا جائے, وہ ان کی اپنی ایک طریقہ کار ہوگا. میں اس پہ بحث نہیں کرتی کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے, وہ ضرور ان کی مجبوری ہو سکتی ہے.
آسمہ جہانگیر صاحبہ, آپ نے یہ پوری رپورٹ پڑھی ہے, یہ جو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان ہے جس پر بہت تنقید کی ہے اس رپورٹ میں کی گئی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون سے اہم پوائنٹ ہیں جو بالکل درست ہیں, اس میں بالکل حقیقی ہیں؟
دیکھیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہلے تو جس جلدی میں بنا, اس جلدی میں کوئی بہت ایکسپرٹس بھی ہوں تو نہیں بیٹھ کے بنا سکتے. دوسرا یہ کہ آپ پارلیمنٹ کو بھی انوالو کریں, کوئی نیشنل ایکشن پلان ابو پارلیمنٹ تو نہیں ہو سکتا ہے. تیسرا یہ کہ صرف کہہ دینا از ناٹ انف, مگر ایکشن, بیکاز اٹ از ایکشن پلان, جو ایکشن ہو رہا ہے اس سے تو نظر نہیں آ رہا کہ یہ دہشت گردی کے خلاف ہے. آپ صرف ڈیتھ پینلٹی کو لے لیں, یعنی سزائے موت کو لے لیں کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ دہشت گرد تھے جن کو سولی پہ ٹانگا گیا, اور کتنے لوگ ہیں جو کہ کئی سال جیلوں میں پڑے رہے, جلتے رہے, وہاں بیمار رہے اور ان کو سولی پہ ٹنگایا گیا. اور اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیں ملٹری کورٹس میں بھی, ملٹری کورٹس میں ابھی تک جن کے فیصلے ہوئے ہیں ڈیتھ پینلٹی کے, وہ لوگ ہیں جو کہ انٹرنمنٹ سینٹر سے کب تک پڑے ہوئے ہیں, اور یہ انٹرنمنٹ سینٹر جو ہے یہ ان کے گلے پڑ گیا ہے. میرا خیال ہے اس کا کوئی حل وہ اس طرح نکالیں کہ اس کو اوپن کر دیں, بجائے اس کے کہ اس کو کور دینے کے لیے پہلے پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس, اس سے پہلے ایک اور قانون ایکشن ان سول ایڈ, اس کے بعد ملٹری کورٹس. جو کالا کام ہو گیا اس کو سفید کرنا قانون سے مشکل کام ہوتا ہے.
آسمہ جہانگیر, مگر لگتا یوں ہے کہ جیسے جو مغربی دنیا ہے وہ خاصی مطمئن ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بڑا خاطر خواہ کام ہو رہا ہے.
آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میری بات سنیں کہ لوگ تو ہمارے مر رہے ہیں, انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر سوات میں, میں کہتی ہوں انٹرنمنٹ سینٹر میں, ہو سکتا ہے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ دہشت گردی ہوں, مگر جب تک ہمیں تسلی نہیں ہوتی, جب تک ان کو صحیح اور فیئر ٹرائل نہ ملے, تو ہم ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ ان میں سے بہت سارے انوسنٹ بھی ہو سکتے ہیں, تو ہمارے لوگ ہیں وہ. یہ کیا امریکی سٹیزن کے ساتھ کبھی کرے گا, یا برٹش سٹیزن کے ساتھ کبھی کرے گا, اور گورے برٹش سٹیزن کے ساتھ؟ یہ ہم ہی ہیں جو اپنے لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے ہم انصاف انہیں دیتے ہیں کہ ہم مینٹلی چیلنج لوگوں کو پھانسی چڑھاتے ہیں. کیا ہماری انسانیت مر چکی ہے؟
اور یہ کہ فوجی عدالتوں کے بارے میں جس قسم کا رد عمل کیا جا رہا تھا, توقع تھی, ویسا بالکل نظر نہیں آیا عالمی برادری کی طرف سے پاکستان
نہیں, بالکل. دیکھیں ان کو تو سوٹ کرتا ہے, آپ وہاں پہ بم پھاڑ دیں, سب مر جائیں, ایز لانگ ایز ان کو کوئی تکلیف نہ ہو, کہ دہشت گرد ان تک نہ پہنچے, ورنہ ان کو کیا فرق پڑتا ہے. باقی آپ دیکھیں کہ ہم مجھے عدالتوں پہ بھی ایک طرح سے حیرانگی ہے کہ عدالتیں دنیا کی وہ لوگوں کو پروٹیکٹ کرتی ہیں, تو آپ عدالتیں اگر دوسری طرف دیکھ رہی ہیں کہ ایک آدمی جو کہ ذہنی طور پہ صحیح نہیں ہے اس کو آپ پھانسی دے رہے ہیں, یہ کسی قانون, کسی مذہب, کسی انسانیت کے تقاضوں پہ پورا نہیں آتا.
جی آسما جہانگیر صاحبہ بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہی رہیے گا. کئی ایسی باتیں ہیں جو اس رپورٹ سے متعلق اور بھی آپ سے پوچھنی ہیں, خصوصاً جو ایک بہت اہم نقطہ ہے جو عرفان صدیقی صاحب نے بھی کہا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات پہلے بہت ہوتے تھے, اب کم ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو اس پر بھی غور کیجئے. آپ لوگ پازیٹیوز کو نہیں دیکھتے, تو اس پر ہم بات کریں گے کہ کیا یہ خاموشی جو بظاہر نظر آ رہی ہے یہ پائیدار ہے یا یہ کوئی وقتی عمل ہے. اس پر پروگرام میں آگے چل کر بات کریں گے. اور سامعین, حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین ابھی جاری ہے. ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی اس رپورٹ پر جس میں پاکستان میں دہشت گردی سے نمٹنے کی حکمت عملی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے, اور یہ موضوع ابھی جاری ہے.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئیس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے, زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن ہوتی ہے, جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے 30 جون کے انتخابات کو کالعدم قرار دینے اور ایک ماہ میں دوبارہ کرانے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے. عدالت نے فٹ بال فیڈریشن کی باڈی کو تحلیل کرتے ہوئے فیصل صالح حیات کو فٹ بال فیڈریشن کی صدارت سے ہٹا کر سابق جج اسد منیر کو فیڈریشن کا عبوری سربراہ مقرر کیا ہے. فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کے ورلڈ کپ 2018 اور 2022 کی میزبانی روس اور قطر کو دیے جانے کے متنازع فیصلے اور فیفا میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی کی حقیقات اس قیاس ارائی کو جنم دے رہی ہیں کہ شاید ورلڈ کپ کی میزبانی روس کو دیے جانے کے سلسلے میں دوبارہ ووٹنگ کرائی جائے گی.
ون آف دا تھنگز بیسٹ کیلکولیٹڈ ٹو کمپلیٹلی اوور تھرو دیٹ پروگریس وڈ بی دی رشنز بینگ سٹرپڈ آف دی ورلڈ کپ.
یہ روس کے سابق سفیر ٹونی برینٹن ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یوکرین میں حالات اس وقت اطمینان بخش ہیں, لیکن اگر روس کو فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی سے محروم کیا گیا تو یوکرین کے لیے یہ ایک دھماکے سے کم نہ ہوگا, کیونکہ اس سے یوکرین میں حالات خراب ہو سکتے ہیں. عالمی اینٹی ڈوپنگ ایجنسی کا کہنا ہے کہ 10 بہترین ایتھلیٹس میں سے ایک سے زیادہ ایسے ہیں جو ممکنہ طور پر ممنوع ادویات کا استعمال کرتے ہیں, اور کھیلوں کا بڑھتا ہوا منافع نوجوان ایتھلیٹس کو ڈوپنگ کی جانب راغب کر رہا ہے. یہ اینٹی ڈوپنگ کے ڈائریکٹر جنرل ڈیوڈ ہاؤمن ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ فکر مندی کی بات یہ ہے کہ نوجوان ایتھلیٹ جو بریک تھرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے ڈرگس کا استعمال ایک شارٹ کٹ ہے, حتیٰ کہ والدین بھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کرتے کیونکہ وہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں. فارمولا 1 کار ریس میں 26 جولائی کو ہونے والی ہنگیرین گراں پری سے قبل پہلی پریکٹس ریس میں مرسیڈیز ڈرائیور لوئس ہیملٹن نے اپنے ٹیم میٹ نیکو روزبرگ سے آگے سر فہرست ٹائمنگ دی ہے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبا ناز. پاکستان میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے کوئی 3.5 لاکھ افراد اب تک متاثر ہو چکے ہیں. خیبر پختونخوا کا علاقہ چترال سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے, جسے اب آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے. ہمارے ساتھی عزیز اللہ خان اس وقت چترال میں ہیں, ان سے بات کریں گے اب سے تھوڑی دیر بعد. لیکن یہاں سیبین اپنے نصف کو پہنچنے والا ہے. اب اہم خبروں کی شہ سرخیاں ہوں گی جو آج پیش کر رہی ہیں شمائلہ خان.
پاکستان کے شہر لاہور کی ایک عدالت نے قتل کے ایک مجرم خضر حیات کو پھانسی دینے کے لیے 28 جولائی کی تاریخ کا ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیا ہے. تاہم خضر حیات کے وکلا کا موقف ہے کہ وہ ذہنی مریض ہے. افغانستان کی اعلی امن کونسل کے ترجمان مولوی شہزادہ شاہد نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا آئندہ دور اسی ماہ کے آخر میں منعقد ہو سکتا ہے. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ کے جنگی طیارے دولت اسلامی کے خلاف حملوں کے لیے ان کے فضائی اڈے استعمال استعمال کر سکتے ہیں۔ نیپال میں ماویس پارٹی کے ایک دھڑے کی جانب سے ملک گیر ہڑتال کی وجہ سے تمام اسکول اور بینکوں سمیت دیگر کاروبار بند ہیں، جبکہ نقل و حمل کے تقریباً تمام ذرائع ناپید ہیں۔ اور امریکی صدر کچھ گھنٹوں میں کینیا پہنچنے والے ہیں، تاہم ان کی آمد سے قبل دارالحکومت نیروبی میں ایک بڑا سیکیورٹی آپریشن جاری ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو آن لائن کی اس وقت 6 سرخی ہیں۔ افغان طالبان سے بات چیت کا دوسرا دور جولائی کے آخر میں، تفصیلات کے لیے بی بی سی اردو .com حاضر ہیں۔ ہم اپنے اسی موضوع پر بات کریں گے جس پہ ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں بات کی ہے۔ بین الاقوامی تحقیقاتی اور مشاورتی ادارے انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی وہ رپورٹ جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ سویلین قیادت اور انٹیلیجنس کی بنیاد پر انسداد دہشت گردی کی حکمت عملی تیار کی جائے۔ اور آسمہ جہانگیر صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بدستور موجود ہیں۔ تو آسمہ، ہمیں یہ بتائیے کہ یہ کافی تنقید کی گئی ہے، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی ہے، مگر کیا یہ جو بہتری آئی ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پائیدار نہیں ہے، یہ ایک وقتی وہ خاموشی ہے؟
نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل اس میں کمی آئی ہے۔ دیکھیں، وہاں پہ پہلے نارتھ وزیرستان میں بالکل ان کی نو گو ایریا تھا، آرمی کے لیے بھی پولیس کے لیے بھی۔ وہاں پہ جا کے وہ جو وہاں پہ دہشت گردوں نے اپنا گھر بنایا ہوا تھا، پوری ایک اسٹیٹ بنائی ہوئی تھی، وہ کم از کم افغانستان کی طرف چلے گئے یا ادھر ادھر چلے گئے، مگر ان کی جو آپریشنل کیپیسٹی تھی اس کو ضرور توڑا گیا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں جو ہماری فوج ہے اور پولیس ہے، سیکیورٹی فورسز، دونوں کو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اور لوگ کرتے بھی ہیں اور کھل کے کرتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، یہ آپ جب دہشت گردی کے ساتھ لڑتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ اپنے لوگوں کی جو زندگی ہے اس کی سپیس کم کرتے جاتے ہیں۔ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل کرائسس گروپ جو ہے پاکستان میں نہیں چھپی یہ رپورٹ، اور پاکستان میں اب جو صحافی ہیں ان کو باقاعدہ مانیٹر کیا جاتا ہے صحافت کو، کہ وہ کیا چھاپ سکتی ہے اور کیا نہیں چھاپ سکتی۔ اگر آپ کوئی تنقید فوج پہ کر دیں تو وہ آپ کو ٹریزن کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ کبھی ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا، ساری عمر ہم نے تنقید کی اور کرتے رہیں گے، فوج پہ بھی اور غیر فوج پہ بھی، جو بھی قیادت آئے گی سامنے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ ایک تھریٹ سا ہوتا ہے، یعنی کہ جو فارمر فوجی ہیں ان کو میں نے ٹیلی ویژن پہ خود اپنے کانوں سے سنا کہتے ہوئے کہ اگر عدالتیں ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلہ کر دیں گے تو پھر تو کنفرنٹیشن ہوگی۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں، افغانستان میں بھی تو پیس طالبان لائے تھے نا، تو پیس کوئی قبرستان والا پیس تو نہیں ہمیں چاہیے۔ ہمیں ضرور چاہیے پیس، مگر اس کے ساتھ لوگوں کی جو عام فریڈمز ہیں اور ان کی ان کو فیئر ٹرائل دینا، یہ ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ ضروری ہیں۔
بالکل آپ نے صحیح کہا کہ سویلین پلیس جو ہے وہ کم ہوتی چلی۔
دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ میں جو لوگ جہاں پہ ذہانت رکھتے تھے انہوں نے وارن کیا تھا، آپ کے اپنے ملک میں یا برطانیہ میں، کہ یہ سرچ اینڈ سٹاپ پالیسی اور اس طرح کے جو قانون ہیں وہ نہ بنائیں، وہ ڈسکریمنیشن ہے، اس طرح لوگوں میں غصہ، ہیومیلیشن ہوگی اور پھر لوگ جو ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہو جائیں گے، اور ہوئے۔ تو یہ کوئی ایک حکمت کی بات ہے، ایک جو تجربے کی بات ہے جو میں دہرا رہی ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا، مگر تجربہ یہی کہتا ہے کہ جب اس قسم کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں تو اس سے ایکسٹریمزم بڑھتا ہے، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے۔
تو یہی آسما، یہی بات کرنا چاہوں گی کہ پشاور کے آرمی اسکول پر حملے کے بعد توقع یہ تھی کہ اس واقعے کے بعد ملک و قوم جاگ جائے گی، مگر ایسا آپ کو لگتا ہے کہ ہوا؟ کیونکہ اس واقعے کے بعد جتنی بھی اصلاحات ہوئیں، جو کچھ بھی ہوا، اس سے تو یہ لگا کہ فوج کے اختیارات میں اضافہ ہو گیا، اور جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ سویلین پلیس کم سے کم ہوتی چلی گئی، کہ اب یہ رپورٹ پرسوں کی آئی ہوئی ہے لیکن پاکستان کی میڈیا میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔
دیکھیں، قوم تو کب سے جاگی ہوئی ہے، قوم تو تنگ ہے، قوم تو بالکل دہشت گردی کے خلاف ہے، اب سے نہیں ضیاء الحق کے زمانے سے خلاف ہے، مگر ان کی دیر بیک از ناٹ کورڈ، جیسے آپ کہیں۔ اور یہ بھی بڑے سال یہ ایسا رہا کہ دہشت گردوں کی پشت ہوتی رہی، اور ایک ریاستی سطح پہ پشت تھی، تو پھر ہم کیا کر سکتے تھے، نہتے سویلینز کیا کر سکتے ہیں؟ اب کیونکہ کچھ پالیسی لگتا ہے بدلی ہے، تو لوگوں نے ایک سانس لیا ہے، ایک ریلیف کا سانس، مگر اس ریلیف کے سانس کا فائدہ نہ اٹھایا جائے، کہ لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ سلب نہ کیا جائے، اس کے اینٹی ٹیررزم کے آڑ میں، یعنی ہماری انسٹیٹیوشنز کو جتنا آزاد کریں گے، رول آف لا کو جتنا مضبوط کریں گے، لوگوں کو فیئر ٹرائل دیں گے، تو وہاں پہ پھر دہشت گردی کے جو طریقے ہیں اور ایک ڈسٹریبیوٹیو جسٹس ہوگی، اکنامک بھی، تو وہ کم ہوں گے. اب آپ دیکھیں بجٹ کیسے بناتے ہیں، کیا بڑی بڑی سڑکیں، تو پیڈیسٹرین کا کوئی خیال نہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک ذہنیت بدلنی پڑے گی.
بالکل. اور جس کا اشارہ کیا گیا ہے اس رپورٹ میں باقاعدہ طور پر کہ رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے جہادیزم کو تقویت ملتی ہے، تو فوج کے اختیارات بڑھ گئے، اس پہ سیاسی قیادت خاصی مطمئن نظر آتی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کمپرومائز سے ملک کی سیکیورٹی کے مسائل حل ہو جائیں گے؟
میرا خیال ہے کہ دیکھیں، جب میں سیاسی قیادت کو دیکھتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ وہ تھک گئی ہیں. کئی تو تھک گئے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو فوج سے ٹکراؤ نہیں کر سکتے ہیں، ان میں ہمت نہیں ہے، یا ان کے اپنے پچھواڑے جو ہیں وہ صاف نہیں ہیں، تو بڑا مشکل ہے پھر فوج کے ساتھ ٹکر لینا. تو ایک بہت ہی لوگ حماقت ہی سمجھتے ہیں اس چیز کو، کوئی سر پھرائی ہوگا جو ایسے کام کرے گا. مگر مجھے افسوس ضرور ہوا، اور اس لیے افسوس ہوا کہ ملٹری کورٹس کی جب کائناتی ہوئی، تو آپ سوچیں کہ ایک بھی پارلیمنٹیرین نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کے خلاف بالکل کھڑا ہوں، چاہے جو مرضی ہو. ہم نے ضیاء الحق کے زمانے میں اس کو اپوز کیا، اور مشرف کے زمانے میں ہم نے ملٹری کورٹس نہیں بننے دیے، مگر اب سویلین زمانے میں ملٹری کورٹس بنے، تو چلیں آپ کوئی ان کے اوپر ڈیبیٹ ہی کرتے، کوئی بات کرتے.
روتے تو نظر آئے.
آئی ایس پی آر سے ٹویٹ آتا ہے کہ آپ وقت ضائع کریں، یعنی پارلیمنٹ کی ڈیبیٹ وقت ضائع ہے، اور بس انہوں نے وقت ضائع کہا، اور یہاں پہ قلم نکلے اور ہاتھ کھڑے ہوئے، اور بس جلدی سے انہوں نے کہا بھائی آ گیا اشارہ، جان بچاؤ، جسے کہتے ہیں لوٹ کے بدھو گھر کو آئے.
لیکن یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ سیکیورٹی کے مسائل، سلامتی کے مسائل حل ہو جائیں.
دیکھیں، سلامتی کے مسائل ملٹری کورٹ سے نہیں حل ہوتے ہیں، اور نہ کبھی کسی ملک میں ہوئے ہیں. ہمارا ملک کوئی انوکھا نہیں ہے. آپ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، تو ملٹری کورٹ تو ایک نمونہ ہے دنیا بھر میں، اور ہر دور میں یہ کہا گیا کہ وہاں انصاف سب سے کم ملتا ہے. تو اگر تھوڑا بہت اب ملتا ہے، تو اس کا مطلب آپ بالکل ہی انصاف سے جائیں ملٹری کورٹس میں، وہ کر دیں ڈیو پروسیس، وہ کر دیں فیئر ٹرائل، تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے. اور وہاں پہ بٹھا دیں کچھ لوگ جو کہ ٹرینڈ ہوں، قانونی طریقے سے ٹرینڈ ہوں. کوئی آپ بتائیں سیاسی شخص اپنا ٹرائل ملٹری کورٹس میں لے جانا چاہے گا اگر وہ ایکیوزڈ ہے؟ اگر وہ خود نہیں جانا چاہیں گے، تو پھر دوسرے لوگ کیوں جانا چاہیں گے؟
اچھا، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ تمام صوبائی حکومتوں کی سلامتی کے جو اہم فیصلے ہیں وہ اپیکس کمیٹیز کر رہی ہیں، اور ابھی کراچی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، حال ہی میں یہ الزامات لگے کہ رینجرز جو ہیں وہ اپنی منمانی کر رہی ہیں. کچھ بہت سے تبادلے بھی ہوئے ابھی حال ہی میں. تو آئین میں جو 18ویں ترمیم ہوئی تھی، اس کے بعد اس نئے ارینجمنٹ کا کیا اسکوپ ہے؟ ہے کیا؟
دیکھیں، سب وہاں پہ خود انہوں نے بلایا رینجرز کو، ایم کیو ایم ریکارڈ پہ ہے رینجرز کو بلانے میں. اور اس وقت ہمارے جیسے سر پھروں نے یہ بیان بھی دیا کہ آپ آج تو بلا رہے ہیں، کل آپ پچھتائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ رینجرز کے لیے آپ بھی اچھا نہیں ہے کہ وہ ہر وقت اور اتنے سال کسی جگہ رہے، کوئی بھی انسٹیٹیوشن
20 سال سے موجود ہیں.
تو دیکھیں پھر ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے نا پیدا ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ایف سی ہو جو کہ بلوچستان میں بیٹھی ہے اور ہماری سرحدوں پہ بیٹھی ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ اسمگلنگ ہو رہی ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا، اور چاہے وہ رینجرز کراچی میں ہوں، وہاں پہ ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ پیدا ہو گئے ہیں. تو ایک آپ غلط چیز کو تو صحیح کریں گے، مگر جو وہاں پہ اور جو چیزیں پیدا ہوں گی وہ کون پھر صحیح کرے گا؟ تو اس کا دیر پا جو علاج ہے وہ یہی ہے کہ ہماری جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ پولیس کو بہتر ایکوپ کرے. مگر میں صرف ان کو دوش نہیں دیتی ہوں، میں سمجھتی ہوں ہماری اپنی سویلین گورنمنٹ نے اپنی نالائکی کی وجہ سے ایک اپرچونٹی دی ہے سیکیورٹی فورسز کو کہ وہ آ جائیں اور سٹیپ ان کریں، کیونکہ ان کی گورننس خاص طور پہ سندھ کے اندر اتنی پور گورننس ہے، اور لوگ وہاں پہ آٹھ آٹھ آنسو روتے ہیں اس گورننس پہ. تو جب ایسی گورننس ہوگی تو آپ خود دروازے کھولیں گے ان لوگوں کے لیے جو کہ ہمیشہ منتظر رہتے ہیں، اور جن کا یہ خیال ہے کہ ہم ہی بانی ہیں اس ملک میں اور ہمارے در پہ ہی چل رہا ہے اور ہم بھی اس کے بینیفیشری بھی ہونے چاہیے.
لیکن پولیس کو تو مضبوط بنایا ہی نہیں جا رہا نا, یہ بھی تو ہے نا کہ پولیٹیسائز اتنی ہے.
دیکھیں پولیٹیسائز تو آرمی بھی ہے مگر پولیس کو آپ کو مضبوط تو بنانا ہے. اب آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ پولیس کے پاس یہ اکوپمنٹ نہیں ہے کہ وہ جا کے کسی کے ٹیلی فون کو یا جو موبائل ہے اس کو ٹریک کر سکے.
اب تک نہیں دیا گیا.
نہیں دیا گیا. تو جب آپ اپنی پولیس کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں, سسپیشن نگاہ سے, تو کیا فائدہ. مگر دیکھیں بہت پولیس والے شہید ہوئے
جی,
انہوں کی جانیں بھی گئیں, ہمارے فوجیوں کی جانیں بھی گئیں, سویلین سب سے زیادہ شہید ہوئے. مگر جب بھی میں ٹیلی ویژن دیکھتی ہوں پاکستان کا, سو بسم اللہ کہ وہ فوجیوں کی شہید ہونے پہ گانے بھی گاتے ہیں, افسوس بھی کرتے ہیں, اور ہم بھی کرتے ہیں. کیوں نہیں, انسانی جان ہے, ہمارے بھائی ہیں, ہماری جان ان پہ قربان. مگر کبھی سویلینز کو بھی تو یاد کر لیں گانوں میں کہ ہماری زندگیاں کچھ بھی نہیں ہیں اور پولیس والوں کی زندگیاں کچھ بھی نہیں ہیں. وہ بچے جو ہمارے گئے, ہمارے بوڑھے گئے, کتنے گئے آپ دیکھیں اس طریقے سے لوگوں کو پھر لوگ کیا سمجھتے ہیں, پھر لوگ مجبور ہو جاتے ہیں یہ سمجھنے سے.
بچوں کا بھی اگر تذکرہ ہے تو وہ آرمی اسکول کے بچوں کا, ٹھیک ہے وہ پاکستان کے بچے ہیں.
دل دکھا, دل دکھا, میں کہتی ہوں آج تک رونٹے کھڑے ہوتے ہیں
جی,
مگر باقی بھی تو ہے نا
پولیس والوں.
اس طرح پھر لوگ مجبور ہو جاتے ہیں سوچنے کے لیے, جیسے عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں دو نہیں ہیں, پھر دو ہی ہو گئے نا
جی,
ایک نوبلٹی اور ایک رعایا
جی, کافی تضاد ہے. بہت بہت شکریہ عاصمہ جہانگیر صاحبہ, ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں اور دوسرے حصے میں انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی اس رپورٹ پر تفصیلی بات کی جس میں پاکستان کی دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف حکمت عملی اور فوجی کارروائی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے اور بہتری کے لیے سفارشات دی گئی ہیں حکومت پاکستان کے لیے. اور اب ہم چلیں گے اپنے ایک دوسرے موضوع کی طرف. یہ بتاتے چلیں کہ افغان طالبان سے بات چیت کا دوسرا دور جولائی میں ہوگا, یہ اس وقت بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی شہ سرخی ہے, تفصیلات آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں. اور ہم بات کریں گے کچھ پاکستان میں حالیہ بارشوں اور سیلاب کی, جس سے متاثرہ افراد کی تعداد اب 3.5 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے. سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر خیبر پختونخوا کے آفت زدہ ضلع چترال میں 6 افراد کے ہلاک ہونے کی آج اطلاع ملی ہے. یہاں اقتصادی ڈھانچہ بالکل تباہ ہو چکا ہے اور کئی علاقوں سے چترال کا زمینی رابطہ اب تک بحال نہیں ہو سکا ہے. ہمارے ساتھی عزیز اللہ خان اس وقت چترال کے مقام گرم چشمہ میں تھے, اب سے تھوڑی دیر پہلے ہم نے ان سے تازہ ترین صورتحال پوچھی اور انہوں نے ہمیں بتائی.
صورتحال یہ ہے کہ صرف چترال شہر میں اب سے تھوڑی دیر پہلے ہم ایک زرگران کا علاقہ ہے وہاں پر اس میں جو مکان تقریباً 1 درجن کے قریب مکان اور دکانیں اس میں شدید نقصان پہنچا تھا. لوگوں کو اچانک اطلاع ملی تھی تو وہ باہر نکلے تو وہاں پر ہم گئے تو بالکل وہ مکان رہنے کے قابل اب نہیں رہے. اتنا کیچڑ تھا کہ اس میں دھنس جاتے تھے لوگ, بڑی مشکلات سے وہ اپنے گھروں کا سامان نکال رہے تھے جو بالکل تباہ ہو چکا ہے. اور سے تھوڑی دیر پہلے جو مجھے گرم چشمہ سے اطلاع ملی ہے وہاں پر یہ کہا ہے کہ سیلاب آیا ہے اور 50 مکانوں کو نقصان پہنچا ہے. اور جس وقت ہم یہاں یہ درگران کے علاقے میں وہاں پر لوگوں سے مل رہے تھے تو اس وقت بھی اچانک سائرن بجنا شروع ہو گئے اور ادھر یہ خطرہ ہو گیا کہ پھر سیلاب آ رہا ہے. لوگوں نے اپنا مال اپنے لوگوں کو پھر نکالنا شروع کیا اور ایک خوف کی صدا تھی. اس کے بعد بارش بھی شروع ہو گئی. گرم چشمہ کی سائڈ پہ زیادہ نقصان ہوا ہے لیکن چترال شہر میں جو بالکل شہر کے بیچوں بیچ ایک بڑا نالا پہاڑی نالا گزرتا ہے اس سے یہاں پر کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا.
عزیز اللہ یہ بتائیے کہ آپ نے خود کیا دیکھا اور کیا اندازہ ہے, حکام نے آپ کو کیا بتایا, اندازن کتنے لوگ بے گھر ہوئے ہیں اس کی سیلاب کی وجہ سے؟
سیلاب کی وجہ سے ابھی تک تو دور دراز علاقوں تک پہنچنا اور وہاں سے معلومات حاصل کرنا انتہائی مشکل ہے. پر چترال کی جانب جو راستے جاتے ہیں وہ بہت سی منقطع ہیں, ہو گیا, بندوہیت ہو گیا اور اس طرح کیلاش ویلی راستے جاتے ہیں وہ کٹے ہوئے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ کسی علاقے میں کوئی 2 لاکھ کے قریب لوگ ایسے ہیں کہ وہاں سے آ نہیں سکتے. 60,000 افراد ہیں کہ ان کا کہیں دوسری جگہ نہیں جا سکتے اور کہیں 25,000 سے 30,000 افراد بتائے جا رہے ہیں वो वहाँ पर फंसे हुए हैं।
अच्छा।
यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि जो पर लोग फंसे हुए हैं उन तक जो इमदाद पहुँच रही है वो भी कम है, इंतहाई कम है, न होने के बराबर है।
तो अजीजुल्ला, बाकी इलाकों से चित्राल के जो जमीनी रबते मुनकता हो गए थे वो अब किस, क्या उन्हें बहाल किया जा सका है?
मैं ये बता दूं कि ये जो 16-17 तारीख से सैलाब का एक सिलसिला शुरू हुआ ये वक्फे वक्फे से जारी है, तो उसमें उसको बहाल करना उनके लिए इंतहाई मुश्किल भी है और वो मुकम्मल उस तरीके से बहाल भी नहीं हो सकती। चंद एक पर कोशिशें जारी हैं हुकूमत की तरफ से उनपे को बहाल करने पे, जैसे अगर छोटे पे रास्ता खोल तो उनको बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं। कहीं सड़क अगर जो आज सुबह मुझे इत्तला मिली कि जो गर्म चश्मा की तरफ और ये इस तरफ रास्ते जाते हैं कैलाश वैली की तरफ जो मुतबादल रास्ते थे वो भी अभी तबाह हो गए हैं, तो इस वजह से इनको मुश्किलात का सामना है और इनको बहाली में कई टाइम लग सकता है, ये इतना जल्दी मुश्किल है। लेकिन हुकूमत की जो मशीनरी है उस पर एक्टिव कर दिया गया है कि इसको जितना जल्द हो सके इसको बहाल किया जाए।
चित्राल गर्म चश्मा से ये थे हमारे साथी अजीजुल्ला खान जो आज ही सुबह वहां पर पहुंचे हैं। टेलीफोन लाइन के लिए आपसे बहुत माजरत, लेकिन वहां का तमाम निज़ाम तब दरहम बरहम हो जाने की वजह से बेहतर टेलीफोन लाइन हमें मैसर नहीं थी। मुल्क में सैलाब की पेश गोई करने वाले इदारे ने खबरदार किया है कि आइंदा 4-5 दिनों के दौरान सिंध और बलूचिस्तान में भी मानसून की शदीद बारिशों से शहरी इलाकों में भी सैलाब की सूरत हाल पैदा हो सकती है। हमारी साथी सबा एतजाज जुनूबी पंजाब के शहर लैया में किसी जगह मौजूद हैं, लेकिन उनसे हमारा टेलीफोन रब्ता नहीं हो पा रहा, इसलिए ये जैसे ही रब्ता होगा आपको वहां की सूरत हाल के बारे में बताएंगे। लेकिन इस खबर पर थोड़ी सी हम रोशनी डालते हैं कि अमरीका के सदर बराक ओबामा ने यह कहा है कि अपने दौरे सदारत में उनके लिए सबसे मायूस कुन ये रहा कि हथियारों के इस्तेमाल पर कंट्रोल के हवाले से कवानीन मंजूर करवाने में उनकी हुकूमत कामयाब ना हो पाई। बीबीसी उर्दू .com की रिपोर्ट सुनी खतीजा आरिफ से।
कीनिया के दौरे पर जाने से पहले व्हाइट हाउस में बीबीसी से खसूसी बातचीत में अमरीकी सदर का कहना था कि अवाम की हलाकतों के बार बार होने वाले वाकयात के बावजूद इस मसले पर कोई पेशरफ न होना उनके लिए परेशान कुन रहा है। वाद रहे कि अमरीकी सदर जुमे से अफ्रीका का एक मुख्तसर दौरा कर रहे हैं। सदर ओबामा ने कहा कि अगर आप 9/11 की दहशतगर्दी के बाद हलाक होने वाले अमरीकियों की तादाद देखें तो ये 100 से भी कम है। अगर आप असलहे के जरिए होने वाले तशद्दुद में मरने वालों की तादाद देखें तो ये हजारों की तादाद में है। रवा बरस जून में जनूबी कैरोलिना में 9 अफ्रीकी निजात अमरीकियों की चर्च में हलाकत के बाद उन्होंने तस्लीम किया था कि इस शहर में सियासत का मतलब था कि यहां बहुत कम मौके मौजूद हैं। नस्ली ताल्लुकात के बारे में उन्होंने बीबीसी को बताया कि पुलिस और बड़ी तादाद में हिरासतों से मुतालिक खालिया तश्वीश जायज और तवज्जो तलब है।
ये खतीजा आरिफ थी और पेश है प्रोग्राम खेल के मैदान से तरतीबो पेशकश अहमद रजा।
हर गांव में और हर सिटी में अब ये कबड्डी की तरफ रुझान हो गया।
हमारे यहाँ नहीं है इतनी बड़ी अमाउंट, आप 800 करोड़ रुपया 8 बिलियन तो पूरी पाकिस्तान की स्पोर्ट्स का बजट नहीं है।
वेस्ट इंडीज की टीम कोई वनडे नहीं खेलती तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर लिया है।
वो इंजर्ड ऐसा होता है कि अब उसको अल्लाह ताला बचा सकता है, तो मतलब वो पहले के खेल के काबिल नहीं रहता।
इंडिया में कबड्डी कबड्डी देहात से निकलकर प्राइम टीवी पर पहुंचा। टेस्ट के बाद पाकिस्तान ने वनडे में भी लंका ढा दी, तो क्या अब पाकिस्तान को सहफरीकी सीरीज की जरूरत नहीं? और हैदराबाद का एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड हॉकी के खिलाड़ियों के लिए जहमत क्यों? खेल के मैदान से अहमद रजा का सलाम। इंडिया में इस हफ्ते प्रोफेशनल कबड्डी लीग का दूसरा सीजन शुरू हुआ है जिसकी तशहीर इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर की जा रही है। कबड्डी के मैचेस प्राइम टाइम टीवी पर नजर आ रहे हैं और इन मुकाबलों को अखबारों में भी जगह मिल रही है। माहिरीन कहते हैं कि कबड्डी के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। दिल्ली से सुहेल हलीम।
प्रोफेशनल कबड्डी लीग में हिस्सा लेने वाली टीमें क्रिकेट के मकबूल इंडियन प्रीमियर लीग की तरह अपने फ्रेंचाइजेस को प्रमोट कर रही है।
हिमाचल प्रदेश के छोटे से गांव के अजय ठाकुर स्टार रेडर हैं बेंगलुरु बुल्स के। एक शिकारी की तरह डिफेंडर पर टूट पड़ते हैं, ऑन टर्न हैंड टच मारते हैं।
अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन जयपुर की टीम के मालिक हैं اور دن میں کئی مرتبہ ٹی وی کے اشتہاروں میں نظر آ جاتے ہیں۔ خود امیتابھ بچن نے کبڈی کو فروغ دینے کے لیے اپنی آواز میں یہ گانا ریکارڈ کیا ہے۔
تھوڑی لپک چپک تھوڑی لچک لچک آیا مٹک مٹک میں نے دیا پٹک ارے لپکیا دیا پکیا پکیا لے پنگا 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 لے۔
دوسری پروفیشنل لیگ میں 8 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ بنگال واریئرز، بنگلور بلز، دبنگ دلی، پٹنہ پائرٹس، پونیری پلٹن، تیلگو ٹائٹنز، جے پور پنک پینتھرز اور یو ممبا میدان میں ہیں، اور جیتنے والی ٹیم کو 1 کروڑ روپے کی انعامی رقم حاصل ہوگی۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان رنتھیر سنگھ،
دیکھو میکسیمم بہت غریب اس سے آ رہے ہیں یہ، اور ان کو بہت ہی کافی بینیفٹ ہو رہا، ڈائٹ بھی اچھی مل رہی ہے ان کو، فائنینشلی روپ میں کافی بینیفٹ ہوا، کیونکہ کسی پلیئر کو 10 لاکھ، کسی کو 12 لاکھ، کسی کو 15 لاکھ پر ایئر، تو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ
بین الاقوامی کبڈی میں انڈیا کا ریکارڈ کافی اچھا ہے، اور اس نے ایشیائی کھیلوں میں 7 مرتبہ گولڈ میڈل حاصل کیا ہے۔ انڈیا کی خواتین کی ٹیم بھی 2 مرتبہ ایشیائی کھیلوں میں خطاب جیت چکی ہے،
لیکن یہ اس کی بدقسمتی ہے کہ یہ کبڈی جو ہے اتنا ہائی لائٹ نہیں ہو سکا، اور آج جو ہے آپ سیکنڈ سیزن میں آپ اس کو اور زیادہ دیکھنا، اور زیادہ لوگوں کو نظروں میں آئے گا، اور آج میں جو 1 سال میں ہر جگہ گیا ہوں، ہر گاؤں میں اور ہر سٹی میں اب یہ کبڈی کی طرف رجحان ہو گیا، وہ صرف پرو کبڈی سے۔
انڈیا میں یہ سلسلہ شروع بھلے ہی کرکٹ سے ہوا ہو، لیکن اب بیڈمنٹن، ہاکی، فٹ بال اور کبڈی کی اپنی پروفیشنل لیگ شروع ہو جانے سے ان کھیلوں کو بھی پرائم ٹائم ٹیلی ویژن پر جگہ ملنے لگی ہے۔ کبڈی کے کھلاڑیوں اور شائقین کے لیے یہ جشن کا وقت ہے۔
کبڈی بھارت ہی نہیں پاکستان کے بھی دیہی علاقوں میں بے حد مقبول ہے، مگر پاکستان میں اس کھیل کو وہ مقام نہیں مل سکا جس کا لطف سرحد پار کبڈی کے کھلاڑی اور شائقین دونوں ہی اٹھا رہے ہیں۔ وجہ جاننے کے لیے میں نے پاکستان کبڈی فیڈریشن کے سیکرٹری محمد سرور سے بات کی۔ پہلے تو پوچھا کہ وہ بھارت میں ہونے والے کبڈی سیزن کو کیسے دیکھتے ہیں۔
خوشی ہے، اچھا کہہ رہے ہیں کہ چلو کھیل کا شروع ہوا تو آہستہ آہستہ ادھر بھی ہوگا، یہ چیزیں پھیلتی ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں وہ اڈاپٹ کرتے ہیں دوسرے کنٹریز بھی۔ یہ بڑی اچھی ایک صحت مند سرگرمی ہے کھیل، اور انہوں نے اس پہ کوئی شک نہیں، اس میں بہت کام کیا ہے، تو وہاں بڑے بڑے اسپانسرز اویلیبل ہیں۔ دیکھیں ابھی یہ ان کا بجٹ جو ہے اس کا لیگ کا، یہ انڈین کرنسی کے پچھلی جو لیگ تھی آئی تھنک یہ 800 کروڑ کی تھی، تو یہاں ابھی اتنی ہیوج اماؤنٹ آپ دیکھ لیں ایک ایونٹ کے لیے، ہمارے یہاں نہیں ہے اتنی بڑی اماؤنٹ۔ آپ 800 کروڑ روپیہ، 8 بلین تو پوری پاکستان کی سپورٹس کا بجٹ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بھی کبڈی جب ہوتا لاکھوں میں دیکھنے آتے ہیں لوگ، لیکن وہ ابھی اس ایز سچ اس جگہ پریکٹیکل طور پر نہیں چیزیں سامنے آئی پرائیویٹ سیکٹر سے، خاص طور کہ جی آپ اس کو کروائیں سیریز، اویلیبل فنڈز ہوں تاکہ ہم کوئی بھی چیز آرگنائز کریں۔ اس دور میں بغیر فنڈز کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔
پاکستان کے 4 کھلاڑی اور 2 آفیشلز بھی کبڈی لیگ کے دوسرے سیزن میں حصہ لینے کے لیے بھارت جا رہے ہیں، محمد سرور نے بتایا۔
وہ ہیپی ہے جی، اپنا ایکسپیرینس گین کریں گے، بڑے پلیئروں میں کھیلیں گے، پوری دنیا سے پلیئر آئے ہوئے ہیں، صرف پاکستان ہی نہیں، اگر کوئی بلائے تو کھیلنے کے لیے کھیلنے جا رہے ہیں، دوستی بھی ہونی چاہیے، اچھا پڑوسی اچھے ملک بن کے رہنا چاہیے ہمیں تاکہ ماحول ٹھیک رہے، یہ آگے بڑھے، اس میں اسپورٹس تو ہے ہی، دوستی اسپورٹس میں کہاں لڑائی ہوتی ہے۔
اور اب کرکٹ۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم نے سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے بعد ون ڈے سیریز بھی جیت لی، جس کے بعد 2017 میں ہونے والی چیمپئنز ٹرافی میں اس کی شرکت کا امکان بڑھ گیا ہے، تو کیا اب پاکستانی کرکٹ ٹیم زمبابوے کے دورے میں سہ فریقی ون ڈے سیریز کھیلے گی؟ سنیے عبدالرشید شکور سے۔
پاکستانی کرکٹ ٹیم جب سری لنکا کے دورے پر روانہ ہو رہی تھی تو کچھ سابق کرکٹرز اور ذرائع ابلاغ کے چند جگادریوں نے پہلے سے ہی یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ کمار سنگاکارا اور رنگانا ہیرت کی موجودگی میں سری لنکن ٹیم پاکستانی ٹیم کا برا حشر کر دے گی، لیکن مصباح الحق کی قیادت میں پاکستانی ٹیم نے ان دونوں کو قابو کرتے ہوئے ٹیسٹ سیریز جیت لی، اور اب اس نے اظہر علی کی کپتانی میں بھی ون ڈے سیریز میں بھی لنکا ڈھا دی۔ 9 سال کے صبر آزما انتظار کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستانی ٹیم نے سری لنکا میں ٹیسٹ اور ون ڈے سیریز جیتی ہے۔ کوچ وقار یونس کی یہ موجودہ مدت میں ملک سے باہر پہلی ون ڈے سیریز جیت بھی ہے۔ لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستانی ٹیم نے یہ ون ڈے سیریز جیت کر دو سال بعد انگلینڈ میں ہونے والی چیمپئنز ٹرافی میں اپنی شرکت کو بڑی حد تک یقینی بنا لیا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی میں عالمی رینکنگ کی 8 ٹیموں نے حصہ لینا ہے اور آخری دو پوزیشنز کے لیے پاکستان، بنگلہ دیش اور ویسٹ انڈیز کے درمیان مقابلہ تھا۔ بنگلہ دیش نے اپنے ملک میں بھارت اور جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے سیریز جیت کر چیمپئنز ٹرافی کے لیے پہلے ہی کوالیفائی کر لیا ہے، اور اگر 30 ستمبر تک، جو چیمپئنز ٹرافی کے لیے کوالیفائی کرنے کی آخری تاریخ مقرر ہے، ویسٹ انڈیز کی ٹیم کوئی ون ڈے نہیں کھیلتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ لیکن اگر پاکستانی ٹیم آئندہ ماہ زمبابوے کے دورے میں زمبابوے اور ویسٹ انڈیز کے ساتھ سہ فری کی سیریز کھیلتی ہے تو چیمپئنز ٹرافی میں شریک 8ویں ٹیم کا فیصلہ اس سہ فری کی سیریز کے نتیجے پر ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ زمبابوے کے دورے میں سہ فری کی ون ڈے سیریز کے بارے میں اس نے کوئی بات حتمی نہیں کہی ہے، جبکہ ویسٹ انڈین کرکٹ بورڈ گزشتہ ماہ اس مجوزہ سہ فری کی ون ڈے سیریز میں اپنی شرکت کی تصدیق کر چکا ہے۔ مبصرین کا اس بارے میں کہنا یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس سہ فری کی سیریز میں پہلے دلچسپی اس لیے لی تھی کہ اگر پاکستانی ٹیم سری لنکا میں ون ڈے سیریز ہار جاتی ہے تو اسے چیمپئنز ٹرافی کے لیے کوالیفائی کرنے کا ایک اور موقع مل سکے، اور اب جبکہ پاکستانی ٹیم سری لنکا میں ون ڈے سیریز جیت چکی ہے لہٰذا اب اسے اس سہ فری کی سیریز کی ضرورت نہیں۔ مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر پاکستان کرکٹ بورڈ نے پہلے زبانی طور پر سہ فری کی ون ڈے سیریز کی حامی بھر لی تھی اور اب وہ یہ کھیلنے میں دلچسپی نہیں رکھتا تو ایسی صورت میں اس کے ویسٹ انڈین کرکٹ بورڈ سے تعلقات بھی خراب ہو سکتے ہیں۔
پاکستان میں بیشتر کھیلوں کی حالت اتنی اچھی نہیں، وجہ ظاہر ہے فنڈز کی کمی، سہولتوں کی کمی اور دوسرا کھیلوں کے میدانوں کی خراب حالت۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر حیدرآباد چلتے ہیں جہاں ہاکی کے گراؤنڈ میں لگایا گیا ایسٹرو ٹرف کھلاڑیوں کے لیے زحمت بن گیا ہے۔ حیدرآباد سے صحافی علی حسن۔
حیدرآباد ریجن میں واحد اور اندرون سندھ پہلا ایسٹرو ٹرف سن 2005 میں حیدرآباد میں لگایا گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، حیدرآباد ڈسٹرکٹ ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری رضوان تنویر سے سنتے ہیں۔
اس لیے کہ اس پہ گراؤنڈ کو کوئی بھی اس کو آن نہیں کرتا، نہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آن کرتی ہے اس کو، نہ سین اسپورٹ بورڈ آن کرتا ہے۔ تو اس کی جتنی بھی جب سے لگا ہے اسے ابھی تک اس پہ کوئی نہ مینٹیننس کا کام ہو پا رہا ہے، نہ ہی کوئی اس کی فردر ڈیولپمنٹ کا کام ہو پایا۔ ٹوٹ پھوٹنے کے بعد یہ ہے کہ اس کی کوئی پراپرلی جو مینٹیننس چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی نا، تو جہاں جہاں سے اس کی جو پیسٹ ہوا ہوا ہوتا ہے وہ پیسٹنگ اب وہاں سے اکھڑ رہی ہے، اب پیسٹنگ جب اکھڑتی ہے تو اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے، اب وہ پلیئرس کے لیے بڑے ڈینجرس ہو جاتی ہے، وہ انجرڈ ایسا ہوتا ہے کہ اب اس کو اللہ تعالیٰ بچا سکتا ہے تو ورنہ وہ پلیئر کے کھیل کے قابل نہیں رہتا۔
گراؤنڈ میں پریکٹس کرنے والے ایک کھلاڑی طارق حفیظ شیخ۔
بہت زیادہ پرابلمز ہیں، مٹی ہو گئی ہے، کھلاڑی بہت زیادہ سلپ ہوتے ہیں، بہت زیادہ انجریز ہوتی ہیں۔
سید یاسر علی زیدی بچوں کی کوچنگ کرتے ہیں۔
کھلاڑی کو ابھی سب سے بڑا پرابلم تو آسٹرو ٹرف سے ہی پرابلم ہو گیا ہے، کیونکہ جب آسٹرو ٹرف صحیح نہیں ہے تو پھر پلیئر جو ہے وہ دو دن آتا ہے اور تین دن انجرڈ رہتا ہے، تو سب سے بڑا تو، اور ہاکی میں تو یہ ہے کہ اگر بچہ تین دن چار دن چھوڑتا ہے پھر وہیں سے پھر وہ واپس سٹارٹ کرتا ہے، پھر شروع کرتا ہے، پھر واپس ردم میں آتا ہے، پھر ردم میں آتا ہے تو پھر انجرڈ ہو جاتا ہے۔
صرف ہاکی نہیں بلکہ تمام کھیل ہر لحاظ سے بری طرح متاثر ہیں، ان کی حالت بہتر بنانے پر توجہ دینا لازمی ہے۔
اور آخر میں ایشین اسپورٹس کی چنیدہ خبروں کے ساتھ سلطان محمود۔
استنبول میں ڈبلیو ٹی اے استنبول کا ٹینس ٹورنامنٹ شروع ہو گیا ہے اور امریکہ کی وینس ولیمز پہلے راؤنڈ میں ہار گئی ہیں۔ اسپیشل اولمپک ورلڈ سمر گیمز کل سے لاس اینجلس میں شروع ہو رہی ہیں۔ پاکستان کا 78 اسپیشل ارکان پر مشتمل دستہ گیمز میں شرکت کر رہا ہے۔ پاکستان نان ڈسپلن میں حصہ لے گا۔ پاکستان جونیئر اسکواش ٹیم جونیئر ورلڈ اسکواش چیمپئن شپ میں حصہ لینے کے لیے ہالینڈ پہنچ گئی ہے۔ چیمپئن شپ کل سے شروع ہو رہی ہے۔ تین ارکان پر مشتمل پاکستان اسکواش ٹیم وکٹورین اوپن اسکواش چیمپئن شپ میں حصہ لینے کے لیے آج آسٹریلیا روانہ ہو رہی ہے۔ چیمپئن شپ پیر کے روز سے شروع ہوگی۔ پاکستان والی بال ٹیم 18ویں ایشین سینئر مینز والی بال چیمپئن شپ میں حصہ لینے کے لیے منگل کے روز تہران روانہ ہو رہی ہے۔ چیمپئن شپ آئندہ جمعے کے روز شروع ہو رہی ہے جس میں 16 ٹیمیں حصہ لیں گی۔
اسی کے ساتھ کھیل کے میدان سے احمد رضا کو اجازت دیجیے۔
اور اسی کے ساتھ سیربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے سلیم قاضی۔ اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے راج نارائن سوامی اور اسلام آباد سے اسرار الحق نے۔ ماہوارہ صفدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان۔
پاکستان کے شہر لاہور کی ایک عدالت نے قتل کے ایک مجرم خضر حیات کو پھانسی دینے کے لیے 28 جولائی کی تاریخ کا ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیا ہے. تاہم خضر حیات کے وکلا کا موقف ہے کہ وہ ذہنی مریض ہیں. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ کے جنگی طیارے دولت اسلامی کے خلاف حملوں کے لیے ان کے فضائی اڈے استعمال کر سکتے ہیں. امریکی صدر کچھ گھنٹوں میں کینیا پہنچنے والے ہیں. تاہم ان کی آمد سے قبل دارالحکومت نیروبی میں ایک بڑا سیکیورٹی آپریشن جاری ہے. برونڈی میں مہینوں سے جاری مظاہروں کے باوجود ملک کے صدر پیری کورنزیزا نے تیسری بار عہدہ صدارت سنبھالنے کے لیے صدارتی انتخابات میں فتح حاصل کر لی ہے. اور یوکرین میں حکام نے کمیونسٹ پارٹیوں کے انتخابات میں حصہ لینے پر پابندی لگا دی ہے. روس کے دارالحکومت ماسکو کی ایک عدالت نے ایک روسی قوم پرست رہنما الیا گوریا شیف کو عمر قید کی سزا سنائی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.